نبی کرم علیہ السلام کا جو غار حرا میں جانا ہے وہ 20 سے 25 سال کے وہ تذکرہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جانا شروع کر دیا تھا. ہاں مگر 40 سال سے پہلے کا جو عرصہ ہے اس میں آقا علیہ السلام نے بہت کثرت سے خلوت اختیار کرنا شروع کر دی. بعض سیرت نگار نے اس کی توجہ یہ پیش کی ہے کہ آپ علیہ السلام جب کہ اہل مکہ شرک کیا فعال کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کے دل میں جو ایک اللہ کی تو ظاہری بات ہے نبی پیدائش میں نہیں ہے اور ظاہر نبوت کا وہ ابھی حکم نہیں ہوا اور وہی ابھی آنا شروع نہیں ہوئی تو آپ علیہ السلام اسے ایک اللہ کی عبادت کی تلاش میں یہ حال مشرکین مکہ جو ہے وہ شرکیہ افعال کرتے ہیں. جیسے آدمی جب واحد آدمی ہوتا ہے اس کا دل میں تقدر آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے گھر اللہ کو پکارے ہیں, جیسے تو میں کسی ایسی الگ طرح جگہ میں جا کے صرف ایک اللہ ہی کو پکاروں, ایک اللہ کی مدد کروں. یہ تلاوت پچھلی دفعہ ہماری ہو گئی تھی اور کچھ آیات رہ گئی تھی, اس کو مکمل کرتے ہیں ان شاء اللہ. یہ پچھلی دفعہ ہمارا ہوا تھا وہ قل عبادی یقول الذی احسن آیت نمبر 53 اس کا سبق ہوا تھا, درس ہوا تھا, اور اگلی آیات رہ گئی تھی. ترجمہ بھی جو پیچھے ہو گیا تھا دوبارہ کروا دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربکم اعلم بکم, مہار رب زیادہ بہتر جاننے والا ہے تم کو. اللہ تعالیٰ شانہ نے تذکرہ پیچھے کیا تھا کہ تم میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس نے اخلاق کو اختیار کریں, بات کریں تو اچھے طریقے سے بات کریں اور ایسی بات نہ سخت نکال دیں کہ شیطان ان کے درمیان میں لڑائی لڑوا دے. شیطان موقع کی تلاش میں ہے, انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کے درمیان میں لڑائی ڈال کروا دے. ربکم اعلم بکم, اللہ تمہیں خوب جاننے والا ہے, تم جو جو کام کرتے ہو, جو تنہائیوں میں کرتے ہو, جو دلوں میں تمہارے کینا بھرا ہوا ہے, بظاہر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہو تو چہرے مسکراہٹ ہوتی ہے نائس ٹو میٹ یو, اور اندر دل میں بہت بڑا ہوتا ہے کیوں مل گیا. یہ منافقت اللہ بہتر خوب جانتا ہے. ربکم اعلم بکم, اللہ نے ایک طرف فرمایا کہ عبادت اچھی کرو ساتھ میں, اللہ نے دیکھے کیا جملہ آگے ساتھ فرمایا ربکم اعلم بکم, جو دلوں میں تمہارے اندر نفرتیں اور کینا اور بغض بھرا ہوتا ہے یہ نہ کرو کام, دل کے صاف ستھرے ہو کر ملو. ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم, چاہے تو تمہارے پر رحم کرے اور چاہے تو وہ تمہیں عذاب دے دے. یہ اس لیے فرمایا ہماری حرکتوں کے اوپر کہ ہماری جو حرکتیں ہیں, ہماری جو گناہ ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یغفر لمن یشاء, اللہ تعالیٰ چاہے تمہیں رحم کر کے معاف کر دے, چاہے تو پکڑ لے. یہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ضابطہ بیان فرمایا. دیکھیں ایک ہوتی ہے شان خسروانہ, فارسی کا لفظ ہے, تھوڑا سا اس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے بادشاہوں کا مزاج اور ایک ہوتا ہے اصول. اللہ تعالیٰ شان اصول تو یہ بیان فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اس کے ساتھ اللہ شانہ نے اپنا ایک, اللہ مالک الملک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, احکام الحاکمین ہے, تو اس نے ایک اپنی شان بادشاہی کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مجرم کو بھی چھوڑ دے, اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ والے بزرگ تھے, ان کا واقعہ یاد آ گیا, ہمارے ماضی قریب میں گزرے ہیں, حضرت سلطان اشرفیہ ہی بزرگ تھے, خواجہ عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ میں سے آتے ہیں, نام تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تو وہ نا ایک ایسے جیسے بزرگوں پہ حال تاری ہوتا ہے، تو وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے. سارا کا مطلب پتا ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں سارا کا مطلب یہ ہے کہ لپی جاؤ بادشاہ ہوتا تو کون ہے پوچھنے والا؟ تو چاہے کہیں آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جیسے چاہیں آپ کہیں، مالک الملک ہیں، بے نیاز ہیں. تو عز من تشا تو ذل من تشا، جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلت دیں. یا کر المن یشا من یشا، جس کی چاہے مغفرت فرما دیں، چاہے تو وہ ایک نیکی کے اوپر فائدہ اور اس کو بخش دیں. پکڑنے پہ آئے جدل کرے پتھر کمبن اچھی شانہ والے، تو بادشاہوں کو بادشاہ ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ جب فضل کرتا ہے، اللہ فضل کرتا ہے تو کسی اللہ کو ایسی ادا پسند آ جاتی ہے، وہ ضابطہ نہیں ہے. اگر آج کے دور میں کوئی گناہگار مرد یہ کہے کہ بھائی اس گناہگار عورت کی جب اللہ نے کتے کو پانی پیاس بخشش کر دی تو میں بھی یہی کروں گا اور میں باقی وعدات نہیں کروں گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ تو اس کی شان خسروانہ تھی، بادشاہوں کی شان تھی، ضابطہ نہیں تھا. اللہ نے اگر اس جگہ اپنے ضابطے کو استعمال کر لیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. ہاں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی تم حقیر مت جانو، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرنے کے موقع پر یہ نہ سوچو چھوٹی سی نیکی ہے اس پہ مجھے کیا ملے گا، یہ مت سوچو. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو اگر رحم آ گیا، اس کو تمہاری وہ ادا پسند آ گئی، وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بخش دے گا. رحمت حق بہانہ نہیں جوئل، فارسی کا مثال ہے، رحمت حق بہانہ نہیں جوئل، بہانہ نہیں جوئل. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ نہیں جوئل، وہ بدلہ نہیں ڈھونڈتی. وہ اللہ کی رحمت جو ہے، جو جیسا گمان رکھ کے کوئی نیکی چھوٹی سی بھی کرتا ہے، جیسے چھوٹی چھوٹی نیکی کو وکیل نہیں جاننا چاہیے. اور فرمایا ما ارسلنا کا علیہ وکیلا، آپ ان کے نگہبان نہیں بھیجے گئے اور ان کے اوپر دروغا نہیں بھیجے گئے، یعنی کس لحاظ سے کہ آپ کے ذمے سے پہنچا دینا ہے. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت فرما دیں، بے شک آپ کے ذمے نصیحت فرمانا ہے، منوانا نہیں. سورہ یاسین میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، جس وقت دیکھا قوم نہیں مانتی، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے نہیں ہے مگر پہنچا دینا، ہمارے ذمے بھی علماء کے ذمے بھی صرف پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے، مسئلے کو بیان کر دینا ہے، مسئلے کو مسلط کرنا نہیں ہے. نہیں مانتا کوئی نہ مانے، ٹھیک ہے، ہمارے ذمے صرف اس طرح یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم بیان کر دیں کہ بھائی حق کیا ہے، باطل کیا. انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ فرمایا فلک کے لیے نہ مانتا مدد کے لیے، اور ان سے زبردستی منوانا، اس کو قرآن کے لیے مسلم مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر وہ نہیں بنا کے بھیجا کہ لازمی آپ ان سے منوا کے بھی چھوڑیں. ربو کا عالم من سے سماواتی والا، اور بے شک آپ کا رب زیادہ جیسے جاننے والا، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ شانوں نے ارشاد فرمایا؟ یہ قریش کو نا اعتراض ہوا تھا، جیسے کہ اللہ نے نبوت دی تو ان کو ہی کیوں دی؟ آج کل کے زمانے میں اگر ہم اس کو ہم کہیں کہ آیت مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، اس کا ہمارا کیا تذکرہ ہے، ہمارے ساتھ بہت پیارا تذکرہ ہے، ہمیں بھی اس طرح سے اشکالات ہوتے ہیں. جو حسد ہوتا ہے، وہ حسد کیا ہوتا ہے؟ اصل میں اللہ کی عطا پر اعتراض ہوتا ہے، اللہ نے فلاں بندے کو یہ کیوں دیا. تو ان کو حسد تھا اسی بات کے اوپر کہ اللہ نے اپنی جب نعمت دی تو ان کو کیوں دی؟ نبوت ان کو کیوں دے دی؟ کسی اور کو کیوں، کسی سردار کو کیوں نہیں مل گئی، کسی اور کو نہیں مل گئی؟ بس مال بھی ہوتا، جو کوئی بہت علامہ ہوتا اس کو کیوں نہیں ملی؟ اللہ تعالیٰ چاہوں نے ایک ایسی ہستی کو کیوں انتخاب کیا؟ تو اللہ تعالیٰ مطلب ربو کا عالم، اللہ کو زیادہ پتہ ہے، اللہ نے زبان سے سماوات کی اور زمین آسمان میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے، کس کو اللہ نے کیا نوازنا ہے، کس کو اللہ نے کیا نوازنا نہیں ہے. اچھا عجیب بات دیکھیں، اللہ نے اس کو خاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ نبوت کے ساتھ ساتھ خاص نہیں کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا رب کا عالم من سے سماوات کی اور الارض، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو حسد کرتے ہو یہ بھی آیت اس کو بھی شامل ہو رہی ہے کہ حسد کرنے والے شخص کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ اس کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی،
वो कैसे तरक्की कर रहा है, वो क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है कि जिस कारोबार में हाथ डालता है वो सोना बन जाता है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मैं मेरा तो कारोबार नहीं करता, मेरी दुकान चोरी करती, मेरे साथ मामला ऐसा क्यों नहीं है। ये आप अल्लाह की तकसीम पे इतराज कर रहे हैं। अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने किसके साथ क्या करना है, उसकी कौन सी ऐसी अदा है, वो अल्लाह के साथ कैसा मामला कर रहा है कि अल्लाह को उसके साथ ये है। अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने उसको दुनिया में ढील दी हुई है कि आखिरत में ढील दी हुई है। अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला कर रहा है अल्लाह को पता है। तो रब्बुक अअलम मन फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला तुम्हारा ज्यादा जैसे जानता है, मन फिस समावाति वल अर्ज़ उसको जो कुछ जमीन और आसमान में है उससे खूब वाकिफ है। वलकद फज़लना बाज़ नबीय्यीन अला बाज़, और हमने बाज़ अंबिया को बाज़ फजीलत दी। ये भी नबी अकरम अलैहिस्सलाम के मकाम नबूवत पे इकरार के जवाब में फरमाया कि हमने नबी अकरम अलैहिस्सलाम तस्लीमात को इमाम अंबिया बनाया, मकाम इमाम अंबिया का अलैहिस्सलाम का सरदार अता फरमाया, उनको मकाम इमामत सूरह इसरा के शुरू में जब वाक़िए मेराज हुआ वापसी पे आप अलैहिस्सलाम की इमामत इमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई, उससे इशारा करने के लिए कि आप इमाम अंबिया और मुरसलीन हैं, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के सरदार हैं, उन सबसे अल्लाह ने तमाम अंबिया सबसे अफजल मकाम अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को दिया। तो फरमाया कि हमने बाज अंबिया को बाज पे फजीलत दी है, जो तुम्हें तराज हो तो फिर जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम बाज दीगर अंबिया के मुकाबले में उन्होंने उनको फजीलत दी, तिलका रुसुल तीसरे पारे के शुरू भी अल्लाह ने शायद फरमाया तिलका रुसुल फजल ना बाज, मतलब ये रसूल है इन्हें से बाज तुमने बाज में फजीलत दी है, सबको बराबर के दर्जे पर नहीं रखा। बात है ना दाऊद ज़बूर, और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने ज़बूर दी। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर देने का खास यहाँ तस्करा अल्लाह ने क्यों कर दिया, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को तस्करा क्यों नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम को तस्करा यहाँ पे क्यों नहीं किया, उसकी वजह ये थी। ये असल में देखें आप पसे मंजर देखें, मैंने एक कुरान करीम की हर आयत में अल्लाह ताला, ये अल्लाह का कलाम है इंसान का कलाम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता एक अकलमंद इंसान के सोच समझ के बाद मुंह से निकालता है। तो वो जो मालिक और मुल्क है वो आता है ना दाऊद ज़बूर क्यों ले आया, वो ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा भी तो आ सकता था, यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा भी तो आ सकता था, खास तौर पर चले आया वो ये कि दाऊद अलैहिस्सलाम को जो ज़बूर दी गई इसके अंदर दो बातों का जिक्र था खास तौर पर कुरान करीम में, एक तो नबी करम अलैहिस्सलाम की जो नबूवत आप अलैहिस्सलाम के नबी हैं तो नबी आने का, और चूँकि दाऊद अलैहिस्सलाम यहूद दाऊद अलैहिस्सलाम को मानते थे और यहूद ही मुखालिफत में उतरे हुए थे, आप पहले तो वो नबी करम अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में थे कि आएंगे तो हम एक नबी ने आना है और हम उन पर ईमान लेकर आएंगे। मदीना मुनव्वरा के पास खैबर के मुकाम पे और मदीना मुनव्वरा में यहूद ने क्यों डेरे डाले हुए थे, उसी इंतज़ार में डाले हुए थे कि उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि जिस नबी ने आना है उन्होंने इस शहर में आना है, उसी इंतज़ार में थे। लेकिन उनको चूँकि सारी उम्मीद ये थी कि नबूवत चली आ रही है बनो इसहाक में, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की के दो बेटे हुए इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, आगे जितने भी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हुए याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम से आगे बनी इसराइल, सारे अंबिया आ रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम और आगे जितने भी अंबिया आ रहे हैं, तो अल्लाह ने बेशुमार अंबिया आगे भेजे बनो इसहाक में, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से इस्माइल अलैहिस्सलाम बनो इस्माइल की औलाद में नबी हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर कौन, अब उनको सारी उम्मीद थी क्या इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में थी कोई नबी आएंगे, लेकिन जब बनू इस्माइल में आए तो इनको वही हसद आ गया जिसको अल्लाह ने शुरू में हुआ बुका आलम। अब देखिए कैसा रबत चल रहा है, अब अल्लाह को पता है ना किस जगह पे भेजना है, बनू इस्माइल में भेजना था, बनू इसहाक को भेजना था, अल्लाह ने किस जगह किसको क्या देना था अल्लाह को पता है। और आता है दाऊद ज़बूरा कि अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को जो ज़बूर दी थी देखो उसके अंदर अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया था, और ये भी तज़किरा किया था इसको कुरान में आया था कि हमने ज़बूर में लिख दिया था कि रसीयत करने के बाद कि हम ज़मीन को वारिस बनाएंगे अपने नेक बंदों का, हम उनको ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाएंगे, यानी मुसलमानों को जब वो नबी आएंगे तो उनको ऐसा नहीं होगा, उनको हुकूमत भी मिल जाएगी उनको। और ऐसा ही हुआ हिजरत फरमाने के बाद और 10 साल के अरसे में इस्लाम पूरे अरब पे अल्लाह जल्ला शानहू ने उसको गालिब कर दिया। और ज़बूर जो थी इसमें ज़बूर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ज़बूर में अहकामात भी अल्लाह ने नाज़िल किए थे, ज़बूर में अहकामात भी थे, ज़बूर में اللہ کی تعریف، تسبیح، تحمید اور بعض بشارتوں کو تذکرہ تھا، اس میں احکامات کو لی آیات کو اللہ نے نہیں اتارا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جی جی
جو بائبل ہے جو بھی کرسچن پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی اس میں
مرج ہو چکی ہوئی،
وہ اس میں زبور بھی ہے،
مرج ہو چکی ہوئی.
اچھا
مرج ہو چکی ہوئی.
تو لیکن کرسچن جو ہے وہ تو مانتے ہیں انبیاء کو، حضرت داؤد کو
مانتے ہیں،
لیکن وہ یہودی نہیں مانتے،
عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. یہود جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، سلمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ پیچھے انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن یہود جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اس لیے وہ اس وقت یہودیوں نے ہی سازش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی، اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اس میں سارا جو پلاننگ تھی وہ یہود کی تھی. یہود ہی نے اس وقت جو بادشاہ تھا، مقوقس غالباً کا نام تھا یا کیا نام تھا، رومی بادشاہ تھا، اس کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ یہ تو پابت پکڑتے جا رہے ہیں اور آپ کا تختہ اڑ دیں گے اور ان کو گرفتار کر کے پھانسی دیں اور یہ وہ کریں. تو وہ بادشاہ نے حکم دے دیا. تو سارا یہود کی پلاننگ تھی. وہ اللہ تعالیٰ شاہ کو منظور کرتا تھا. اللہ تعالیٰ شاہ نے آسمان پر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے ادعوا الذين، کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، زعام تم جن کو تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ تمہارے کارساز ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، جن کو تم بگڑی بنانے والا اللہ کے علاوہ سمجھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں فلا یملکونا، یہ تو نہیں مالک کشف الضر، تکلیف دور کرنے کا، انکم تم سے، ولا تحویلت دور بھی نہیں کر سکتے، پھیر بھی نہیں سکتے. اولئک الذین، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یدعون، جس کو تم کاٹو، یبتغون، اب یہ دیکھیں یہ آیت بتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت بتوں کے بارے میں نہیں ہے. کیوں، کیسے بتوں کے بارے میں نہیں ہے؟ یہ ذرا دیکھیں آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین یدعون، کہ وہ لوگ جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کا کیا حال ہے؟ اللہ فرماتا ہے یبتغون، وہ ان کی خود اپنی حالت یہ ہے، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کے سوالی ہیں، وہ تو خود اللہ سے وسیلہ مانگ رہے ہیں. ایہم اقرب، کون سا ذریعہ قریب ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے؟ بت تو نہیں وسیلہ مانگ رہے اللہ سے. وہ یدعون رحمتہ، اور وہ امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی، تو بت تو اللہ کی رحمت کی امید نہیں کرتے. وہ یخافون عذابہ، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو یہ بتوں کے بارے میں تو نہیں ہے، کن کے بارے میں ہے؟ یہ انسانوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں. بعض وہ تھے جو فرشتوں کو پکارتے تھے، بعض وہ ہیں جو ہمارے زمانے میں جنات، ہمارے زمانے کے اندر بھی جنات کو پکارنے والے ہیں. ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے جس کو میں ابھی آج ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا سے سنیے گا. انسان کا کسی دوسرے انسان سے مدد طلب کرنا، انسان کا کسی دوسری مخلوق سے مدد طلب کرنا، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے اسی جیسے کوئی مقرب اللہ کے نیک بندے ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو یہ خاص صاف فرما دیا کہ یہ تو تم سے ایک تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے، پھیر بھی نہیں سکتے. اولئک الذین، ان کا خود اپنی حالت ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی امید رکھتے ہیں، یخافون، اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو ان کا خود اپنی حالت تو یہ ہے. اب یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے. ایک شاید انفرادی زندگی کے اندر تذکرہ، ہمارا شاید تذکرہ کیا ہے اور یہ آج ہم سے کیا کہہ رہی ہے. جنات کو پکارنے کے اندر پہلے زمانے کے اندر لوگ یہ سمجھا کرتے تھے، سورہ جن میں بیان بھی کیا گیا کہ جنات کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہ بعض لوگوں میں کہتے ہیں کہ جو ہمیں ہماری عبادت کرتے ہیں، وہ ہم سے ڈرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جنات تو عالم الغیب ہیں. ہمارے زمانے میں کیا ہے، جی فلاں عامل کے پاس چلے گئے، وہ جی فلاں عامل نے نا اس پر موکلات ہیں، تو ان موکلات کو ابھی حاضر کرے گا اور ابھی حاضر کر کے تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. یہ موکلات کیا ہیں؟ مخلوق ہے اللہ کی. کیا کیا ہے موکلات؟ موکلات کوئی لفظ مخلوق نہیں ہے، موکلات جنات کا نام ہے. موکلات عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی ہر آیت کی وجہ سے موکل ہوتا ہے. یہ جنات کے علاوہ کوئی مخلوق کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. جنات ہیں، اور جنات کا قید میں کسی کے آ جانا مسلمان اسلام کے قید میں بھی ہے، ٹھیک ہے بالکل ہے، لیکن ایک بار یاد رکھیں جنات جس طرح مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، آپ سامنے بیٹھے ہیں، ابو کے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے ان کا نام پتا ہے لیکن ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، میں ان کی دل کی کیفیت نہیں جانتا، میں ان کے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، آج کتنی نیکیاں کی مجھے کچھ نہیں پتا، میں ان کے بارے میں بے خبر ہوں. بالکل اسی طرح سے ایک جن بھی میرے بارے میں بالکل بے خبر ہے، میرا نام جان سکتا ہے لیکن میرے زندگی ماضی میں نے کیا کیا اور میں آگے کیا ارادہ رکھتا ہوں کرنے کے، جس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں بے خبر ہے، ایک جن بھی دوسرے انسان کے بارے میں بے خبر ہے. اللہ نے علم غیب اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں دیا، جنات کہاں سے علم غیب آ گئے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے، جی فلاں عامل کے پاس چلے گئے، جادو ہوا ہے، جی حساب کتاب لگائے، میرے حساب کتاب میں نے اپنے موکلات بلائے ہیں، فلاں شخص نے تم کو جادو کیا، چکتسا مسئلہ، جی میں نے موکل کو حاضر کیا ہے، جن کو حاضر کیا ہے اس نے بتایا. یہ بات یہ ہے کہ جنات سے کیسے بچنا. ایک شخص آپ کی قید میں ہے، میں جنات یعنی جنات قید میں ہے، تو وہ کوئی خوشی سے کام تو نہیں کر رہا، وہ تو جس کا بھی نام لے دے، اس نے دوسرے جنات سے کچھ چلے پوچھا، کوئی نام لے لیا، نام لے دینا تو کوئی دلیل نہیں، وہ تو دوسرے جنات سے نے کہا میں نام تو پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی ان کا نام کیا ہے، کر کے جنات کے بھی دوسرے جنات سے ریلیشن ہوتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ اس کے رشتے داروں میں سے کسی کا نام کا دو، تو جنات نے کسی رشتے دار کا نام کا دیا تو انہیں شیطان یہاں سے وہ بھائی نہ ہوں. بیسوں لوگ اس آدمی سے ملے ہوئے ہیں، دیکھے ہیں کہ دس سال ہو گئے ہیں، بھائی نے بھائی سے تعلقی کی ہوئی ہے، کیوں اس کا تعلقی کی ہوئی ہے کہ جی ہم فلاں عامل کے پاس گئے تھے، فلاں عامل نے بتایا کہ تمہارے بھائی نے جادو کروایا، اس کے بعد سے ہم نے بول چال بند کر دی. ایک عامل کا یہ بتانا کیا وہی ہے؟ بالکل بھی غیر یقینی، قطعاً کسی کا اس کا کوئی اعتبار نہیں. کوئی عامل اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہ موکلات سے میں نے پتہ کر لیا ہے، موکلات کو کچھ نہیں پتا، قرآن میں سراحتاً اللہ نے جنات نبی کی ہے سورہ جن میں، سورہ جن صاحب پڑھ کے دیکھ لیتے، اللہ نے سورہ جن کے صاحب میں کچھ نہیں پتا، ہم تو صرف کوئی اڑتی پڑتی کوئی خبر ہمارے کانوں میں آ جاتی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں. تو وہ ایک بات صحیح ہوتی ہے تو دوسرے دس باتیں اور غلط بھی ہوتی ہیں، تو جنات کو کچھ نہیں پتا. جنات بھی ہمارے طرح مخلوق ہے. ایک بات، جنات کچھ طاقتیں اللہ نے اضافی دی ہیں لیکن وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ہماری طرح، جس طرح سے ہم اللہ کی مخلوق ہیں اتنا بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح ہم سے حساب کتاب ہونا ہے اس طرح ان سے بھی حساب کتاب ہونا ہے، ان کے لیے بھی اللہ نے جہنم و جنت رکھی ہے، ہمارے لیے بھی رکھی ہے، سب مکلف ہیں اسی طرح سے. ہم کس طرح سے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ میں ابھی جناب کو حاضر کروں گا اور وہ حاضر کر کے تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے استعانت، مدد طلب کرنا، جس کو بھی قرآن میں کہا گیا کہ تم اپنی جیسے مخلوق سے مدد طلب کرتے ہو. مدد طلب کرنے کی نا دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے استعانت ما فوق الاسباب اور ایک ہوتی ہے استعانت ما تحت الاسباب. اللہ تعالیٰ شان نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، اس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز سبب ہے. مثال کے طور پہ مجھے سر میں درد ہوتی ہے، میں دوائی لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس دوائی ایک سبب ہے، ایک سبب ہے، اس میں شفا اللہ نے رکھنی ہے. دنیا دار الاسباب ہے، آدمی کو اولاد صحیح ہوتی ہے، آدمی نکاح کرتا ہے، سبب ہے. اللہ نے مختلف اشیاء کو مختلف چیزیں سبب بنایا لیکن کسی بھی سبب میں اللہ نے تاثیر نہیں رکھی. کتنے لوگوں سے نکاح کرتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، سبب تو اختیار کر لیا، تاثیر اللہ نے بھی نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے تاثیر اللہ کے ہی اختیار میں، مؤثر حقیقی صرف اور صرف اور صرف ایک بات، وہ تاثیر رکھے گا. اچھا اب ایک بات، مجھے تکلیف ہوئی، میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، یہ میں نے کیا اختیار کیا؟ سبب. کیا اختیار کیا؟ سبب میں نے اختیار کیا. ایسی مدد طلب کرنا جو اسباب کے درجے میں ہو اسے کہتے ہیں استعانت. استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو, استعانت ما تحت الاسباب, وہ استعانت جو کہ اسباب کے انڈر ہے, اسباب کے تحت ہے. ایک آدمی پریشان ہے, اس کو رقم چاہیے, اس نے اپنے دوست سے مدد طلب کی ہے نا, اس نے مدد طلب کی کہ یار ہمارے پاس کچھ رقم ہے. اب ظاہر تو اس نے مخلوق سے مدد طلب کی ہے. اب ہم کہتے ہیں یا کا نام لو یا نستعین اللہ, ہم تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے. تو کون سی مدد وہ ہے جو صرف اللہ سے طلب کی جا سکتی ہے, کون سی وہ مدد ہے جو مخلوق سے کی جا سکتی ہے اور پھر شرک کا اطلاق نہیں ہے. یہ اس میں ڈفرنس یہ سمجھا رہا. اچھا, اس کو ضرورت پڑ گئی قرض کی, اس نے قرض لیا اپنے دوست سے, دوست سے قرض لے لیا, یہ بھی تو مدد طلب کی ہے. لیکن یہ ایسی مدد تھی جو اسباب کے درجے میں تھی, جو اسباب کے درجے میں تھی. ایک صاحب کی ایک جملہ تھا جو انہوں نے کہا کہ جو گولی تکلیف دور کر سکتی ہے تو اللہ کی نعمت تکلیف دور نہیں کر سکتے. سمجھ لیں, گولی کا دور کرنا, گولی کا دور کرنا درد یہ ایک سبب ہے, ایک سبب ہے, اور اس میں تاثیر اللہ رہتے ہیں. اب ایک مدد طلب کرنا ہوتا ہے جو اسباب کے سرکل سے ابو ہے. وہ کیسے؟ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے درد ہے, اس کی مجھے دوائی دے دیں. یہ کون سی مدد طلب کرنا ہے؟ ماں تحت الاسباب, اسباب کے انڈر. اگر میں یہی جملہ ڈاکٹر صاحب ہوں, ڈاکٹر صاحب مجھے شفا دے دیں, تو میں ان سے ایک ایسا سوال کر رہا ہوں جو ان کی کنٹرول ہی نہیں ہے. کہیں گے شفا میرے اختیار میں تھا, میں تو صرف دوائی دے سکتا ہوں آپ کو, اس میں اثر ڈالنے والی بات تو اللہ ہی ہے. اللہ نے چاہا تو شفا دے دیں گے, نہ چاہا تو نہیں دیں گے. میں اب ان سے جو چیز ڈیمانڈ کر رہا ہوں, مدد طلب کر رہا ہوں, وہ ایک ایسی چیز کی مدد طلب کر رہا ہوں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں استعانت ما فوق الاسباب, وہ مدد طلب کرنا جو کہ اسباب کے اوپر سے ہے. ایک میاں بیوی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی, وہ ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں بچہ دے دیں, آپ نہیں دے سکتے. ڈاکٹر بھی کہیں گے کہ بھائی مجھ سے جو آپ مدد طلب کر رہے ہیں وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو میڈیسن کھا سکتا ہوں, آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں, لیکن اولاد دینا تو اللہ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کو منظور وہ دے دے گا. تو کتنے ہی, یہ ہمارے ادھر ڈاکٹر نعیم صاحب آتے رہتے ہیں کے پاس ہی, 19 سال ان کے یہاں اولاد بھی, خود بھی ڈاکٹر ہیں, خود بھی ڈاکٹر ہیں, ان کے یہاں اولاد ہیں, اور ہر جگہ پہ انہوں نے خود بھی ڈاکٹر ہیں. جس حد تک وہ میڈیکل علاج کو یوز کر سکتے تھے انہوں نے کیا. ڈاکٹر نے کہا کہ پوسیبل نہیں ہے آپ کے یہاں اولاد ہونا, پوسیبل ہی نہیں ہے آپ کے یہاں اولاد ہونا. یہ ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے مجھے پوچھنا ہے کہ پوسیبل, ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دوسرے ڈاکٹر نے کہ پوسیبل ہی نہیں ہے آپ کے یہاں اولاد ہونا. پھر کیسے کیا ہوا, عمرے پہ گئے کیسے, بس وہاں پہ جا کے میں نے بیگم کو کہا کہ دینا تو اللہ نے ہے, ڈاکٹر نے تھوڑی دینا ہے, تو اللہ کو منا کے آنا ہے. اب وہ کیسے اللہ کے آگے روئے اور کیسے اللہ کو منایا کہ وہ ان کی تین بچی ہیں ماشاء اللہ, 19 سال پہلی بچی. وہ دینا تو یعنی یہ چیز کیسی مدد طلب کرنا ہے کہ ماں فوق الاسباب. دکان کھولنا, مجھے اپنے رزق کی تلاش کے اندر میں دکان کھول لی, میں نے مدد طلب کی ہے دکان کے ذریعے سے, یہ ایک ایسی دکان کھولنا سبب میں نے اختیار ہے جو کہ استعانت مانتا ہم تو اسباب ہے, اسباب کے انڈر ہے. لیکن اگر میں اپنی دکان سے نہیں کہوں کہ مجھے آج رزق بھی مل جائے تو نہیں, یہ استعانت ماں فوق الاسباب ہے, رزق دینا اللہ کے اختیار. میں کسی نیک بندے کے پاس آ کے کہوں کہ نہ مجھے آپ رزق دے دیں, وہ رزق نہیں دے سکتا. بالکل اسی طرح سے اب خلاصہ یہ نکلا کہ مدد طلب کرنا دو سرکلز میں ڈیوائڈ ہے. ایک وہ سرکل ہے جو کہ استعانت ماں تحت الاسباب ہے, اسباب کے انڈر آ رہے ہیں, اور ایک وہ مدد طلب کرنا ہے جو استعانت ما فوق الاسباب ہے, اسباب سے ابو کی مدد طلب کرنا ہے. استعانت ما فوق الاسباب کسی بھی مخلوق سے طلب کرنا شرک ہے, چاہے وہ مخلوق سامنے ہو اور چاہے وہ مخلوق سامنے نہ ہو. مثال کے طور پہ کوئی کسی اللہ کے نیک بندے کو پکارے کہتا ہے کہ میری اب تکلیف دور کر دینا, تکلیف کو دور کر لینا اب آپ خود نئے کون سی سبب بنے گی؟ استعارت ما تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب؟ ما فوق الاسباب ہے. تکلیف دوائی تو نہیں دے گی اب درد دور نہیں ہو رہی, کس نے دور کرنی ہے؟ اللہ نے. تو یہ استعارت ما فوق الاسباب, اگر میں کسی اللہ کے نیک بندے کو پکار کے کہوں کہ میری تکلیف دور کر دے, تو میں اس سے ایک ایسی مدد طلب کر رہا ہوں جو کہ ما فوق الاسباب, اسباب کے لیول سے بہت کی ہے. وہ تو سامنے بھی بزرگ ہوں, وہ بزرگ دور کی بات, وہ سامنے بھی موجود ہوں اور میں ان سے کوئی تکلیف دور کر دیں, تو وہ اس پر قادر نہیں ہے. کیوں قادر نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایسی اللہ نے ان کے پاس دیے ہی نہیں, یہ پاور دی نہیں کسی بندے کو دی. جیسے میں کہتے ڈاکٹر کے پاس یہ پاور نہیں کوئی چھپا دے, اس کے پاس یہ پاور تو ہے کہ وہ میڈیسن اختیار تو ہے, وہ دوائی تجویز کر دے. تو بالکل اسی طرح تکلیف, اسی لیے اللہ نے قرآن کریم یہاں پہ اگلے دوبارہ آئے سے دیکھیں, اللہ نے فرمایا کون ہے جو تم سے تکلیف کو دور کرتا ہے؟ جن کو تم پکارتے ہو تم سے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے, پھر بھی نہیں سکتے. تکلیف کو دور کرنا, تکلیف کا پھیرنا, یہ استعانت ما فوق الاسباب ہے. یہ وہ مدد طلب کرنا ہے جو اسباب کے لیول سے بب کی ہے, یہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی جائز نہیں. رزق مانگنا, شفا مانگنا, اولاد مانگنا, بارش برسانا, یہ سب وہ مدد طلب کرنا ہے, یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی مخلوق سے مانگیں گے, چاہے وہ جنات ہوں, چاہے وہ فرشتے ہوں, چاہے وہ ہمارے جیسے نیک اللہ کے بندے ہوں, اللہ کے اولیاء ہوں, انبیاء کرام علیہ السلام کیوں نہ ہوں, تو استعانت ما فوق الاسباب ہے. استعانت ما فوق الاسباب نہیں چاہیے, وہ شرک میں چل جائے. استعانت ما تحت الاسباب, اسباب کے درجے میں استعانت ماں تحت الاسباب, تو مجھے درد ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب پاس جاتا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے, کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, ہم ایمبولینس بلا لیتے ہیں, پولیس کو بلا لیتے ہیں. یہ پولیس کو بلانا, یہ سب چیزیں کرنا, ایمبولینس کو بلا لینا, ڈاکٹر کو بلا لینا, یا کوئی آدمی پریشان ہوا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اپنے دوستوں کو بلا لیا یا فوراً پہنچو, یہ سب کون سی استعانت ہے ماں تحت الاسباب؟ استعانت ماں تحت الاسباب کے لیے ضروری ہے کہ نظر اللہ پہ رکھیں, یہ نظر اللہ پہ رکھنا ضروری ہے اس میں بھی, کہ نظر اللہ پہ رکھیں, اللہ کو نہیں کرنا ہے, ہم نے تو اسباب اختیار کرنی ہے. اللہ میں تو دکان کھول لی ہے, روزی تو نے دینی ہے. اللہ میں نے دوائی کھا لی ہے, میں نے جو اسباب نے ڈالا اختیار میں سے میں نے وہ اختیار کر لی ہے. اللہ شفا آپ نے ڈالنی ہے, اللہ اس دوائی کے اندر اثر ڈالنے اور شفا دے دیں, تو نظر اللہ پہ رکھنا اس میں ضروری ہے. تو اللہ نے ساتھ فرمایا کہ اولائک الذین یرجون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, کہ وہ لوگ قلت الذین, میں کہ آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ جو گمان کرتے ہیں اللہ کے علاوہ معبودان کو, دوسرے معبودوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بلا یم دیکھوں کہ یہ تکلیف کو دور کرنے میں قادر نہیں ہے اور پھیلنے میں قادر نہیں ہے, اولائک الذین یرجون. اور یہ بتوں کے, بتوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا, کیونکہ بت کے درخت نہیں ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ اس کو کہا جائے, یہ انسانوں کے بارے میں, جنات کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, یہ تو خود اللہ کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں. جن اولیاء کو تم پکار رہے ہو یہ تو خود اللہ کی طرف متوجہ ہیں, خود اللہ کے سوال ہی ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کریں, ایہم اقرب, کون سا وسیلہ قریب ہے, کس ذریعے سے اللہ کے قرب پائیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, اور ان بندوں کی, ان مخلوقات جس کو پکار ہے ان کی شان کیا ہے کہ یَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, یہ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خود ڈرتے ہیں, جن کو تم پکار رہے ہو. تو اس سے ایک بات کریں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان میں, یا ارجن رحمت ہو یا خافون عذاب ہو, کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب ڈرتے بھی ہیں, تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے, ہمیں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے, اللہ بڑا بخشنے والا ہے, امید بھی ہے, اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہونا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہو کہ میری امید امید ہو اور آدمی ڈلیٹ ہو جائے, بے شرم ہو جائے. تو اس کو تو قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ایسا شخص سب سے احمق ہے کہ جو بلاد منت مان اکثر ہوا ہوا تمنا اللہ, کہ وہ ایسا شخص بہت بیوقوف ہے کہ جو گناہ کرتا جاتا ہے, اپنے نفس کی تباہ کرتا جاتا ہے اور اللہ کا امید باندھ کے اللہ بخش دے گا. اس کو حدیث مبارکہ میں بہت بیوقوف شخص کہا گیا, کہ اللہ اللہ بخش میں کیا کرو گے. اور اس کے بالمقابل دونوں طرح سے ہے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بولا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان, کہ اللہ کی رحمت کی امید ہو اور اپنے گناہوں کا خوف ہو. جی
ایک سٹیٹمنٹ ہم یوز کرتے ہیں کہ
فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ سٹیٹمنٹ جو، یہ بھی پاورفل اسباب ہوگی.
اس کے ہاتھ میں شفا ہے مجازن ہی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ وہ دوائی دیتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے شفا چاہ جاتا ہے، لیکن اس میں یہ جملہ کہنے میں نظر اللہ میں ہی ہونی چاہیے. اس کے ہاتھ میں شفا ہے یہ بظاہر جملہ کہنا سے پرہیز ہی ایسے کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور وہ نظر اللہ پر رکھتے ہوئے جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، اور میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں اس کے ہاتھ میں شفا ہے تو اس کے پاس جو مریض جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے، یعنی وہ ڈاکٹر اپنے پیشے سے اپنے فن میں بہت ماہر ہے، اور اپنے فن میں ماہر ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو بھی دوائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈال دیتا ہے. لیکن ایسے جملہ کہنے سے کہ جو عوام کے اندر عقیدے کی خرابی کا سبب بن سکے اس پر یہ بھی کرنا چاہیے.
یہ
استعانت ما تحت الاسباب ہے، استعانت ما تحت الاسباب ہے، کسی بزرگ سے دعا کا کہنا یہ ما تحت الاسباب ہے، تو اس میں آپ اس سے نہیں مانگ رہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اور دعا کرنے کا تم حدیث مبارکہ میں مسلمان کو ہمیں کیا بتا کسی دعا اللہ کی خبر قبول کر لے، اس لیے یہ ماں کا ترس بات نہیں، دعا ماں کا ترس بات نہیں ہے.
اور حضرت کسی مزار پہ جا کے اولیاء سے درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ بھی میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے.
عام اولیاء اعظام سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ عوام تو شرک میں چل جاتے ہیں، وہ اتنا باریک فرق نہیں میں رکھ پاتے. عام اولیاء اعظام سے قبول پہ جا کے ان سے درخواست کرنا کہ آپ میرے دعا کریں، اس سے عوام کو منع ہی کیا جائے گا کیونکہ وہ اتنا باریک فرق ذہن میں رکھ سکتے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس پر جا کر دعا کی درخواست تو کی جا سکتی ہے، دعا ان سے براہ راست مانگی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہی ہے جنت ماں فوق الاسباب ماں تحت الاسباب کا فرق. آپ علیہ السلام روضہ پر جا کے ہم یہ تو درخواست کر سکتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے اپنا کام کے لیے دعا کر دیجیے، جیسے ہم شفاعت کی درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا، تو شفاعت کی درخواست بھی وہ یہی ہے، دعا ہی ہے کہ آپ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیے گا. دعا کی درخواست تو کی جا سکتی ہے روزہ رسول سے جا کر، آپ علیہ السلام سے براہ راست دعا مانگی ہی نہیں جا سکتی.
اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حیات نبی ہے، وہ
نبی اکرم علیہ السلام حیات ہیں، ہم الانبیاء و حیات جو قبور مسلون، عام اولیاء کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. ان سے دعا کہنے میں عوام کو میں نے کہا کہ وہ دعا کہنے کے لیے جیسے شہید ہے تو وہ حیات ہے، اور وہ مردے بھی ٹھیک ہے، کوئی اختلاف کی ٹاپک سے آیا، لیکن یہ کہ بار ہمارے جمہور کاروی کے نزدیک مردے سنتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ان سے اس طرح سے دعا کے لیے کہنے میں عوام میں نے کہا نا کنٹرول نہیں رکھ پاتے، وہ اتنا باریک فرق ذہن میں نہیں رکھ پاتے کہ ماں فوق الاسباب اور ماں تحت الاسباب کا کس چیز کو ہم نے کہنا ہے کس چیز کو ہم نہیں کہہ سکتے، اور دعا کے لیے کس حد تک کہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہم انہیں دعا مانگنا شروع کر دیں، اسی لیے منع کیا جائے.
اس میں ایک اور وضاحت بھی کر دیجیے کہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، مطلب میرے کہ آپ بہت عرصے دعا کر رہے ہیں اور آپ کی دعا آپ کی نگاہ میں پوری نہیں ہوئی، پھر آپ ایک پرٹیکولر پوائنٹ میں جا کے دعا کرتے ہیں اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں کہتے ہیں ہم جی فلاں جگہ درگاہ پہ گئے ہماری دعا پوری، ایکچولی میرے حساب سے تو اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن اللہ میاں اس کے چاہے وہ بت سے بھی مانگے اس کا جو نعمت دینی ہے وہ روکیں گے نہیں اپنا ہاتھ.
یہ سمجھتا ہوں بڑے عجیب پہلو آپ کو ذرا بیان کر دوں گا جس کو آپ نے بات کی، بات اگر آپ کبھی کسی ہندو سے پوچھنا شروع کریں نا تو وہ بھی آپ کو دوسرے واقعہ سنا دے گا کہ میں نے فلاں بدھ کے پچھڑاوا شاید دیکھو میرا فلاں مسئلہ پھنسا مسئلہ حل ہو گیا، اور میں نے فلاں بدھ سے میں نے مانگا تو وہ ہو جائے گا. اب ہوتا کیا ہے انا ان دزن نے ابدی دی، بس یہ ہوتا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ بدھ سے ملے گا نا اللہ اس کو بدھ سے ہی دیتا ہے، جو یہ گمان کرتا ہے کہ نہیں اللہ کسی مجھے ملے گا پھر اللہ اس کی گمان صاحب اسی کے مطابق کرتا ہے، لیکن جو معاملہ کرتا ہے کہ جو بدھ سے ملے گا اللہ اس کو بدھی والے کر دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ
اب ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مقامات متبرک اور دعا قبولیت کے لحاظ سے ہوتے ہیں، بندے کی دعا سے مقام کرما کے اندر بیت اللہ ہے، زاب رحمت ہے، صفا ہے، مروہ ہے، نبی اکرم علیہ السلام روضہ عزت کے مقام کے اوپر، یا جہاں ریاض الجنہ کے اندر کچھ متبرک جگہیں ہیں کہ جہاں آدمی دعا مانگتا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمائی، جہاں پہ اللہ کی رحمت کے اترنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور پہ بیان فرمایا، بارش کے برسنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت برستی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ کچھ متبرک مقامات، متبرک اوقات، جیسے اذان کے بعد دعا کا قبول ہونا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اذان کے اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے نا، جو اذان جب ہو گئی اور ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو کچھ متبرک اوقات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور کچھ متبرک مقامات بھی ہوتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، باقی جہاں تعلق ہے جو مقامات جیسے اس نے کہا کہ وہ فلاں مزار پہ گیا تو میرا مسئلہ حل ہوا، تو اس نے چونکہ مزار کو سمجھا تھا اللہ نے اس طرح سے بنے ہوئے کہا کہ وہ بتوں کو بھی کہیں گے، ہندو بھی کہے گا کہ میں فلاں دیوی کے وہ میں چڑھایا تو میرا مسئلہ حل ہوا، تو کیا اس کو بھی ہم حق مان لیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ انا انتظم نے اپنی جس کا جو گمان تھا اللہ نے اس کو استعمال کیا، اس کے ساتھ معاملہ کیا،
دعا کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت دن ہماری شفاعت کیجئے گا، تو اب یہ بھی تو ڈائریکٹلی پھر
روضہ عزت پہ تو کی جا سکتی ہے، یہاں سے نہیں کی جا سکتی، یہاں سے میں مانگوں گا تو یہ استعانت ما فوق الاسباب ہے، میں یہاں سے کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام سے دفعہ درخواست کرتا ہوں تو یہ استعانت ما فوق الاسباب ہے، روضہ عزت پہ کھڑے ہو کر میں کہتا ہوں کہ اللہ نے کی شفاعت فرمائیے گا تو یہ ما تحت الاسباب ہے، تو ماں داخل اسباب ماں فوکل اسباب کے فروغ کا ذہن میں رکھنا پڑے گا،
کیونکہ وہاں ہم یہ وہاں ہمارا بلیف یہ ہے کہ وہ سن رہے ہیں اور یہاں نہیں سن رہے،
دیکھنا ویسا یہاں پر موجود نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، حاضر ناظر ہر جگہ تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے، ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کرم علیہ السلام بنفسِ نفیس یہاں موجود ہے، ایسا تو نہیں ہے، قرآن و حدیث میں تو اس کو کہیں پہ نہیں بیان فرمایا گیا، تو اللہ کے نبی کرم علیہ السلام روضہ عزت سے موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں، حیات ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو، جس میں ہمارے انبیاء وحیان سے قبول ہیں سلوم اپنی عبادت سے مشغول ہوتے ہیں، روضہ عزت سے جو سلام پیش کرتا ہے آپ علیہ السلام کو خود جواب دیتے ہیں، لیکن حدیث میں واقعہ فرمایا گیا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، یہ صحیح سند حدیث ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا کہ جو پوری دنیا میں جو شخص بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچاتا ہے، اگر نبی علیہ السلام خود یہاں موجود ہوتے تو فرشتے کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور لیکن فرمایا کہ روضہ عزت میں جو درود پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں، تو روضہ عزت کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے مسجد نبی شریف کے اندر، کیونکہ وہاں پہ اندا کا لفظ استعمال ہوا عربی میں، اور اندا کا لفظ جو ہوتا ہے یہ براڈ ہوتا ہے، تو پورے مسجد نبی شریف کا ہی اس میں شامل ہے، یعنی مسجد نبی شریف میں جو شخص درود شریف پڑھے گا بیٹھ کے تو وہ اس کو نبی کرم علیہ السلام خود سنیں گے، ہاں اس لیکن سننے سے یہ لازم نہیں کہ آپ علیہ السلام وہاں پر مسجد نبوی میں ہر جگہ موجود ہیں، یہ ضروری نہیں اس سے، اور جہاں تک تعلق ہے یہاں پہ نہیں، یہاں پہ تو ایسا نہیں کہ نبی کرم علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ موجود اللہ ہی ہے،
روزہ مبارک پہ اگر آپ جا کے وہاں پر دعا کے لیے ہاتھ کھڑے گے تو ہمیں شاید وہ تو اس کو پسند نہیں کرتے جو وہ
ہیں، اسی لحاظ سے وہ ایک طرح صحیح کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں جب کچھ چیز کی اجازت دی جاتی ہے نا تو عوام دیکھے نا ایک شخص سال ہوتے مجھے کوئی شخص دیتا ہے میں ان کے دعا مان رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں، وہ تو یہ سمجھے گا نا کہ وہ سب دعا مانگے تو دعا مانگنا جائز کی نبی علیہ السلام سے، وہ تو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے گا نا تو وہ تو گھبرا ہو جائے گا، تو اس لیے منع کیا جائے، تو کیا پتا کہ میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں، دعا کی میں کہا دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ مانگ نہیں
سکتے،
کیونکہ ماں فوق الاسباب، جیسے کوئی نبی اکرم علیہ السلام سے ہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اولاد دے دیں، یا رسول اللہ مجھے رزق دے دیں، یا رسول اللہ مجھے یہ وہ استعانت ہے ماں فوق الاسباب،
اگر یہ بات ہے کہ یا رسول اللہ مجھے دوبارہ اپنے روزے میں آنے کی توفیق دے، یہ
استعانت ماں فوق الاسباب ہے،
حضرت یہ بتائیے کہ جو اولیاء اللہ ہیں اب ہمارے سلسلے میں بھی مزارات پہ جا کے ذکر کرنا ترجیح دی گئی کہ وہاں اللہ کی رحمت سے بیٹھ کے ذکر کرنا،
ترجیح بالکل بھی نہیں دی گئی، کس نے کہا آپ کو ترجیح دی گئی، ہمارے مشائخ جیسے سال کے طور پر ہمارے حضرت جی ہیں، آپ حضرت جی کے جو خود بال اٹھا کے دیکھتے ہیں حضرت نے کہیں ایک جگہ ترغیب دی ہو کہ بے مزارات پہ جاؤ جا کے وہاں پہ مراقبہ کرو.
یہ ہے کہ جس شہر میں جاتے ہیں
یا ہمارا لوٹا بھی ہیں, آج تک میں نے سنا کہ لوٹا نے بیان کیا کہ بھائی تم سب جاؤ اور مزار پہ جا کے مراقبہ کیا کرو. کسی ایک کسی آپ نے جسے شہر سنا ہو تو مجھے بتا دیں, میں تو نہیں آتا.
بزرگان کی جا کے زیارت کرو, جس شہر میں جاؤ وہاں جا کے فاتحہ پڑھو, مانگو تو کچھ نہیں.
ہمارے تعلیم تو الٹا, بلکہ آج کل کے مزارات پہ جو شرکیہ افعال ہو رہے ہیں, لوگ سجدے کر رہے ہیں قبور کو, تو ہمارے حضرات تو مزار پہ کوئی پوچھے نا کہ میں مزار پہ جا کے ذکر کر لوں تو منع فرما رہتے ہیں, نہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مزارات پہ جو کچھ شرکیہ کام ہو رہے ہیں, لوگ سجدے کر رہے ہیں آ کے, اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, رگڑ رہے ہیں اپنے آپ کو, جو ہے نا ماتھا ٹیک رہے ہیں اور سب چیزیں کر رہے ہیں, تو ہمارے حضرات تو منع فرماتے ہیں کہ بھائی ایسی جگہوں پہ مت جاؤ. ان کو بزرگ کو اشارے سواب کرنا ہے, یہاں بیٹھ کے سارے سواب کر دو, سواب تو ان کو پہنچ جائے گا, ان کو وہاں پہ جا کے ضرور پہنچا.
یہ درخواست
یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرے فلاں کام کے لیے یا میرے فلاں مستی کے لیے آپ جواب فرما دیجیے, یہ کرنے کی گنجائش ہے, کوئی کرنا لازم نہیں ہے. یعنی دعا کی درخواست کرنا آپ علیہ السلام جی کے, یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ لازمی جو بھی ہو جاتا ہے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. وسیلہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ جس پر ہم دعا کے اندر وسیلہ مانگتے ہیں کہ رسول اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو فلاں بزرگ سے مجھے محبت ہے, آپ کو اس محبت کا واسطہ, یا اللہ فلاں بزرگ سے آپ کو جو محبت ہے آپ کو اس محبت کا واسطہ, یا فلاں بزرگ کے جو اعمال اور مقبول ہیں آپ کو, آپ کو اس کا واسطہ. وسیلے کی حقیقت یہ ہے, جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو اپنے حبیب علیہ السلام کا واسطہ, تو واسطے سے مراد کیا ہے کہ یا اللہ آپ کو جو محبت ان سے, آپ ہماری اس محبت کے واسطے دعا قبول کر لیں, یا ہمیں آپ کے حبیب علیہ السلام سے جو محبت ہے, ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے سوائے سے کہ آپ کے حبیب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, اللہ آپ کو اس محبت کا ہی واسطہ. تو دیکھیں عمل کا واسطہ دینا یہ سب کے نزدیک متفق نہ لے ہے, عمل کا واسطہ دعا میں دینے کے کسی کے اختلاف نہیں ہے, کسی مسئلہ کا اختلاف نہیں ہے کہ دعا کے اندر عمل کا. اور اس کی دلیل بخاری کی وہ روایت ہے جس کے اندر غار کے اندر تین وہ پھنس گئے تھے بنی اسرائیل کے, ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کا واسطہ دیا تھا کہ بے اللہ میں نے فلاں نے ایک کام کیا ہے, تو پھر وہ پتھر وہ سرک کیا, پھر اور دوسرے نے دعا واسطہ دیا, پھر اور سرک کیا, تیسرے نے واسطہ دیا, حتیٰ کہ وہ پتھر بالکل ہی ہٹ گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے, اور وہ کچھ حضرت صحیح حدیث ہے. تو آپ کو اس میں عمل کا واسطہ دیا دعا, تو عمل کا واسطہ دینا سب کے نزدیک قابل قبول ہے. تو ہم بھی جو بزرگوں کو جو واسطہ دیتے ہیں اللہ فلاں بزرگ کے واسطے, تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں جو ان سے محبت ہے یہ بھی عمل ہی ہے, آپ کو ان سے جو محبت ہے یا ان کے جو اعمال آپ کے یہاں مقبول ہیں آپ کو ان مقبول اعمال کا واسطہ, تو ذات سے مقصود نام لے رہے تھے اس سے مقصود یہ ہوتا ہے, اور یہی مقصود ہونا چاہیے. باقی اللہ کی درستی کا حق نہیں ہے, اللہ کی درستی کا حق نہیں ہے, اللہ تو اللہ ہی ہے, باقی سب تو مخلوق ہی ہیں, کسی مخلوق کا اللہ کا حق نہیں ہے. ہاں ہم جب حق کا یا واسطے کا یا وسیلے کا لفظ استعمال کریں گے تو مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو ان سے جو محبت ہے, یا آپ کا ان کے یہاں جو محبت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں جو ان کا مقام ہے, تو مقام سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو ان کی مقبولیت ہے, اللہ کے اس بندے سے نیک بندے سے جو پیار ہے, اور اللہ کے ہاں جو اس کا مقام ہے, مقام سے مراد یہ کہ اللہ کا پیار ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے, وہ چاہے کسی کی بات مانے, وہ تو منظر لگے ایسا ہوتا ہے, کون ہے جو اللہ کے آگے شفاعت کرے. نفس وسیلہ بنانے کا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ کو سلسلہ محبت تو اپنے حبیب علیہ السلام سے ہی ہے, اور کسی اور جو زندہ بزرگ ہوتے ہیں ان کا وسیلہ بنانا بھی تمام مسائل کے نزدیک متفق نہ رہے, کسی مسئلہ کا اس میں بھی اختلاف نہیں. کوئی بزرگ زندہ ہو اور آپ کسی زندہ بزرگ کا وسیلہ بنائیں تو اس میں بھی کسی اختلاف نہیں.
آپ کی اپنی جذب انکساری ہوتی ہے, آپ اس وقت کو یاد کر کے جب رو رہے ہیں کبھی کوئی چیز خیال آتی ہے, کبھی کوئی چیز خیال آتی ہے, یا اللہ میں نے وہ عمل بہت اچھا کیا تھا اس کی خاطر اس وقت میری یہ مصیبت دور کر.
بس وہی بات جیسا بھی نہیں نا کہ اس پر ہوتا ہے کہ بندہ نبی علیہ السلام کو واسطہ دے دیتا ہے, صحابہ کو بھی دے دیتا ہے کہ اللہ کسی طرح تو میری دعا قبول کر لیں, تو بس وہ یہی ہوتی ہے چیز. ذات سے مقصود عمل ہے, یعنی ہم جو ذات کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں نا, تو اس سے مقصود یا تو ان کے اعمال یا ہمارا عمل یا ان کا وہ محبوبیت جو اللہ کے ہیں, ماں ذات تو مقصود نہیں ہوتی. کیونکہ اس توجیہ کو, اس تعریف کو, وسیلے کی اس تعریف کو یہ جھو لیا جائے نا, تو پھر بھی تمام مسالے کے نزدیک متفق نہ رہے, پھر کسی کے نزدیک اختلاف نہیں. ہمارے قادرین نے وسیلے کی اس میں لکھا ہے, وہی لکھا اس کو کہ اس معنی کو معمول کرتے ہوئے ذات کو پیش کیا جائے, واسطہ کیا جائے تو اس معنی کے لحاظ سے دیا جائے. مشرکین جو تھے, جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, تو وہ تو ان کو مستقل یعنی ان سے روزی مانگنا بھی ہے, ان سے تکلیفوں کو دور کرنا بھی, جیسے قرآن میں بیان فرمایا گیا شاید آ گیا ہے کہ طوفان میں پھنس جاتے تھے, طوفان کو دور کرنا یہ اختیار میں خوف الاسباب ہے, کسی بندے کے بس میں ہے ہی نہیں تو وہ طوفان کو ٹال دے, تو وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اس لیے وہ آپ کی یاد ہوگا میں نے کچھ الہ کی صفات کی پیچھے میں کی تھی کہ الہ کون ہے, جسے قرآن میں بیان کیا گیا.
لوگ شیطان کی بات بھی کرتے ہیں
جی,
شیطان کی
جو اس کے بہت چہیتے ہوتے ہیں ان کے سامنے شیطان شکل میں ظاہر ہوتے ہیں, جو اس کے بہت چہیتے ہو جاتے ہیں یعنی گناہ کر کر کے, جیسے جادوگر ہوتے ہیں, بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں شیطان کی, جو جادوگر ہوتا ہے نا, جو جادوگر ہوتا ہے وہ جادوگر قطر یہی ہے کہ وہ شیطان کی بات کرتا ہے, وہ شیطان کی کاٹ کرتا ہے, وہ شیطان وہ ہر وہ گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی ہے, وہ گناہ کر کر کے شیطان کو خوش کرتا ہے, حتیٰ کہ اس کے پاس وہ غلط قسم کی شیطانی طاقتیں جو شیطان یعنی شیطان جادو کی کیا حقیقت ہے, جادو کیا ہوتا ہے, جادو جو کروایا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہی ہے کہ جادو بیسیکلی شیطان کی عبادت کا نام ہے, جادوگر شیطان کی عبادت کرتا ہے, کثرت زنا کرتا ہے, وہ قرآن کریم کو الٹا پڑے گا, وہ ہر وقت گندگی میں رہے گا, ہر وقت نجاست میں رہے گا, وہ شیطان کو خوش کرے گا, یہاں تک کہ شیطان خوش ہو جائے گا کہ اچھا میں تمہارے کچھ بندے, میں اپنے کچھ شیطانی چیلے چانٹے, کچھ شیطانی جنات تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں, تمہارے کام کیا کریں, کیونکہ شیطان کا تو مقصد ہے نا نیکی اور بدی کی جنگ میں. تو اسی لیے آپ کو کئی بار کہتا ہوں کالا جادو اس شخص پہ اثر نہیں کرتا جو شرابی ہو, جو شراب پیتا ہے اس پہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ جادو کی بات کرتے ہیں, کبھی عیسائی کو جادو ہوا نہیں, ان کو شیطان کو جادو کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو پہلے اس کے ماننے والے ہیں. ایک بندہ شرابی ہے تو شیطان کو کیا ضرورت ہے اس کے اوپر اپنے جنات سے جادو کروانا, تو پہلے اس کی ماننے والا ہے. اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کو جادو بہت ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے, لڑائی ہے شیطان کی اور رحمان, یہ اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں, شیطان کو تکلیف ہونی ہی ہونی ہے, شیطان نے اپنے شیطانی جنات کو استعمال کروانا ہی کروانا ہے, ان کے اوپر اثر ڈالنے کے لیے, ان کو روکنے کے لیے, اس کا بس یوں نہیں کرنا تو میں ان کو یوں ہلاک کرواؤں. تو جو شیطانی انسان ہوتے ہیں, میرا جنت و الناس, اللہ نے کہا کہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں, تو وہ جو انسانی شیاطین ہوتے ہیں وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں, اور شیطان کا ایک طرح سے سمجھ لیں کہ شیطان کے خاص نمائندے ہو گئے, تو شیطان اپنے خاص نمائندے کے پھر وہ جو عمل انتر منتر پڑھتے ہیں, تو وہ انتر منتر بھی کیا ہوتا ہے, وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے, تو پھر شیطان اپنی جو شیطان کو شیطانی قوتیں کاوی ہوئی ہیں, وہ پھر اپنے چہرے چانٹوں کو بھیجتا ہے, مقرر کرتا ہے, وہ پھر پڑھتے ہیں. اسی لیے جو جادو کا توڑ ہوتا ہے ہم اس لیے کرتے ہیں, ہم اس سے کرتے ہیں قرآن کے آیات سے کہ بھائی یہ جو شیطانی قوتیں ہیں اس کا توڑ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہی ہے.
شیطان جو ہے یہ ایک جن ہے,
شیطان جن ہے, قرآن کریم میں اس کو مینشن کیا جن, جن سارے
جن کی جو قوت ہے وہ تو پہلے بڑی
لمیٹڈ
ہے,
بعض نے کہا کچھ قوت ہے اس کو دی نہیں جا سکتی, قوت نہیں دی کہ وہ میرے دل کا حال جا سکے, والی کو غائب ہو جائے, یہ نہیں, اس کو کچھ پاور دی گئی ہیں, وہ پاور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسمانی زیادہ ہیں, مثال طور پہ وہ فزیکلی زیادہ ہیں, بس یہ قوت کو استعمال اٹھا سکتا ہے، بڑے سے بڑے وزن کو اٹھا سکتا ہے، ان کی ان کا اور شکل کا بدلنا، انویزیبل ہو جانا، یہ قوت نے اس کو دی ہوئی ہے، وہ جو چاہے شکل دھار سکتا ہے جن، یا وہ انویزیبل ہے، ویزیبل ہو سکتا ہے، وہ انسان کے اندر حلول کر سکتا ہے، گھس سکتا ہے، یہ اس کو پاور دی گئی ہے. جن جن کا دینا ہوگا نا، شیطان آسمان میں شیطان آ گیا، وہ ویسے شیطان سوار ہوا، شیطان سوار ہوا تو ہم کہتے ہیں شیطان شیطان کو حدیث میں کہا گیا مجرد دمی کہ اوتما خالصان، شیطان کو یہ قوت دی گئی ہے کہ انسان کے خون کے اندر سرایت کر کے رگوں میں اس طرح خون دوڑتا ہے، اس طرح سے یہ رگوں میں دوڑتا ہے، شیطان کو یہ قوت دی گئی ہے. کچھ پاور ہے شیطان کو ایکسٹرا دی نہیں ہے.
بولے جو کچھ عامل حضرات ہوتے ہیں وہ جس مریض کے پاس آتا ہے وہ صاحب لگاتے ہیں اس کے ماضی کی یا اس کی جو ابھی سچویشن ہوتی ہے جسم کی، وہ ساری بتا دیتے ہیں، جیسے آپ کے یہاں درد ہوتی ہے، آپ کے پھٹتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے، وہ کیا غیب کی باتیں میں آئے گا صرف تو ایسی باتیں پوچھنا یا ان کا بتانا؟ کیا
اصل میں یہ دو قسم کے علوم ہوتے ہیں جن سے یہ حساب لگایا جاتا ہے، ایک علم الاعداد ہے اور ایک علم الجبر. علم الاعداد کا استعمال ایک حد تک جائز ہے، علم الجبر جو ہے وہ علم الرجم میں داخل ہے. ڈفرینس کی ڈبیٹ ہے، اس کا آسان حل یہی ہے کہ اگر تو وہ آپ کو اس قسم کا حساب کتاب لگا کے دینے والا کوئی شخص وہ ہے جو کہ عالم ہے، صحیح العقیدہ عالم ہے، تو وہ علم الجبر کو یوز نہیں کر رہا ہوگا، علم الاعداد کو یوز کر رہا ہوگا. علم الاعداد یہ یقینی نہیں ہوگا، یہ ذہنی ہوگا، یہ اسسمنٹ ہے. علم الاعداد کا استعمال صرف اس شخص کے لیے جائز ہے کہ جو صحیح العقیدہ عالم ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو اور عالم ہو. غیر عالم اسے کہ غیر عالم ہو، عامل کے پاس جانا نہیں ہے، کیونکہ غیر عالم جو ہوتا ہے وہ اس کو نہیں یہ فرق پتا کہاں پہ شرکیہ شروع ہو رہا ہے، کہاں پہ نہیں شروع ہو رہا. موکلات کو پکار کے بلانا، وہ مدد کے لیے اگر پکار پکار کے بلا رہا ہے تو اس سے عام فوق الاسباب ہے. تو یہ اس لیے جو ہے نا وہ ہر عامل کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے. اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے. اللہ پیارے حادثے میں اللہ جو جو لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے اللہ درجات کو بلند فرما دیجیے. عثمان اللہ کو اجر عظیم عطا فرما، صبر عطا فرما دیجیے. اللہ درجات کو بلند فرما دیجیے. اللہ اللہ اس ملک کے حال پر رحم فرما دیجیے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ اپنے فضل سے اللہ بارش عطا فرما دیجیے.
یہ اذان کے جو آخری الفاظ ہیں، آپ کا جواب ہے کہ کوئی عام الفاظ چیز نہیں ہے؟
بتا
عقیدہ کر رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ کچھ رینج میں رکھ کے کر رہا ہوں, آداب کے وہ اس میں جبر تو یوز نہیں کر رہے, وہ فٹنس آداب کی
سروس ہے تو آداب کے ذریعے کیوں ووٹ
آزاد
کا ہی
چلے گا,
یا تو اللہ اور رسول بتا کے جاتے ہیں, سائیکولوجیکل وغیرہ چیزیں جو
ہے نا, اس کا
اسسمنٹ
جو کہ آزاد میں نے بتایا کہ کیا ہوتا ہے, بتایا کہ جو بال اترے ان بالوں کے وزن کے برابر اسٹینڈ میں سکتا سکتے, اور لڑکی ہے تو ایک بکرا اور لڑکی ہے تو دو بکرے, وہ عقیقہ وہ کھلائے گا اس جذبہ سے, لڑکی کا گوشت ہے اس کا حکم وہی ہے قربانی کا, یعنی خود بھی کھائیں اپنے رشتے داروں کو بھی کھلائیں اور غریبوں میں بانٹیں. گرامر جس کسی نے پڑھنی ہو آپشنل ہے, تو وہ آپشنل پہ ہے, لیکن کچھ دیکھ لیں آپ اپنی اس لحاظ سے, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو منع نہیں کریں گے, نہ پڑھنا چاہیں تو کورس کریں
گے. وہ جو مطلب کہ وہ شام کو نظر آتا ہے تو وہ بھی تو پیور ہوتے ہوں گے نا, 100% پیورٹی اس کو دیتے ہوں گے تو وہ آگے سے نظر آتے ہیں
شیطان,
وہ جو پجاری دیکھتے ہیں.
ہاں
جس کے پجاری ہیں
نہیں نہیں
پیورٹی اپنی شو کرتے ہوں گے, 100 ہی ہوں گے, وہ بھی
100%. لیکن شیطان جو ہے وہ آدمی کے دل تک حال نہیں جا سکتا, شیطان کو بھی قدر کیا نہیں ہے کہ آدمی کے دل میں کیا ہے, شیطان کو بھی علم نہیں ہے, شیطان حالانکہ وہ جان لیتا ہے دل میں. میں مثال طور پر ایک شخص جو ہے اس نے شیطان کو یہ کہا, اب اس کے دل میں شیطان کو دوج کرنا ہے بالفرض, میں مثال دے رہا ہوں, شیطان نہیں چھپا سکتا, شیطان نہیں بڑھ سکتا, جنار بھی نہیں بڑھ سکتا,
چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو رہے ہو دل کے حال صرف اللہ جانے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں لکھنی ہوتی ہیں, فرشتوں نے نیکیاں لکھنی ہے اور برائی لکھنی ہے. جب کس نے نیکی کی ہے تو فرشتوں نے اس کے خلاف فرشتوں نے اس کے خلاف کو یا جس حد تک اس کا اخلاص تھا اس نے واقعی اللہ کے لیے کیا یا نہیں کیا, تو وہ فرشتوں نے اس کو اس کے حساب سے لکھنا ہے کہ اس کا یہ اخلاص کو کھا جائے گا. اور بعض ایسے اعمال بھی آتے ہیں کہ جو فرشتے جج نہیں کر سکتے, فرشتے سے لکھ لیتے ہیں یعنی ظاہری عمل جو کیا ہے نا فرشتہ لکھ لیا ہے. جس نے ظاہر اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ کے لیے فرشتہ نے یہ لکھنا ہے جیسے اللہ کے لیے, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس نے وہ سب اللہ کو پتا ہے. اس لیے قیامت دن اور نیکیاں آئیں گی فرشتوں کے اعمال نامے میں اللہ کے لیے
ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی.